ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر احمد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تبدیلیوں پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری گفتگو کے عناوین۔
آئی اے ای اے کی رپورٹ پر ایران کی تنقید، ایران افریقہ ہم فکری کانفرنس، پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ہوائی حملے۔ عراق میں دہشت گردوں کی سعودی عرب کی جانب سے پشت پناہی۔ قرآن کریم کی بے حرمتی۔
ناظرین اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں آئی اے ای اے کی رپورٹ کو سیاسی دباؤ سے متاثر قرار دیا اور اس رپورٹ پر نکتہ چینی کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران کے نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے بارے میں آئی اے ای اے کی کارکردگی پر تنقید کی اور کہا کہ ایران کے بارے میں آئی اے ای اے کی تازہ رپورٹ حقیقت پسندی سے دور ہے۔ علی اصغر سلطانیہ نے بدھ کے روز بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بورڈ کے رکن بعض ممالک کے دعووں اور ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سامنے ایک سیاسی تنازع ہے جس نے آئی اے ای اے کو اس کے منشور کی روح سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے منحرف کر دیا ہے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ یوکیا امانو کی تازہ رپورٹ میں ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں معمول کی فنی باتیں بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے آئی اے ای اے کو ایران کی ایٹمی تنصیبات تک بہت وسیع دسترس حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود یوکیا امانو نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں غیر قانونی کام کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1929 کے کچھ حصے کاپی کر دیے ہیں۔ اس روش کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص ممالک کے ذریعے شروع کیے گئے کھیل میں آئی اے ای اے بھی شامل ہو گئی ہے، جو آئی اے ای اے جیسے آزاد فنی ادارے کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ آئی اے ای اے ایران کے بارے میں ایسے وقت میں سیاسی دباؤ پر عمل کر رہا ہے جب اس کی رپورٹوں میں دیگر رکن ممالک، خاص طور پر ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملکوں یا این پی ٹی کے دیگر رکن ملکوں جیسے جاپان کے بارے میں، جو وسیع پیمانے پر یورینیم افزودہ کر رہا ہے، تکنیکی معلومات دکھائی نہیں دیتی۔ یہ موضوع علی اصغر سلطانیہ نے بھی اپنی تقریر میں اٹھایا اور یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جاپان میں نچلے گریڈ اور ہائی گریڈ پر افزودہ کئی ٹن یورینیم اور پلیٹینیم کے ذخیرے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی جاتی، جبکہ اس ملک کو ایٹمی تنصیبات کے لیے ایٹمی ایندھن کی ضرورت پڑنے کی صورت میں عالمی منڈیوں تک بھرپور دسترسی حاصل ہے۔ اسی طرح کے دوہرے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ یوکیا امانو کی رپورٹ کچھ انحرافی باتوں پر مبنی ہے جو آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کے ساتھ ایران کے تعاون نہ کرنے کے بے بنیاد دعوے کے پیرائے میں پیش کی گئی ہیں۔ ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی سرگرمیوں کو سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کے عنوان سے پیش کیا جانا بھی درحقیقت این پی ٹی کی چوتھی شق کی خلاف ورزی ہے، جس میں یورینیم کی افزودگی سمیت تمام پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو سبھی رکن ملکوں کا حق قرار دیا گیا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ کہنا چاہیے کہ ایران کے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ وہ دباؤ میں آ کر یورینیم کی افزودگی روک دے گا بالکل غلط ہے، کیونکہ ایران پر ڈالے جانے والے دباؤ غیر قانونی ہیں اور ان سے صرف سلامتی کونسل کی ساکھ اور اعتبار ختم ہو کر رہ جائے گا۔
ناظرین اس ہفتے دارالحکومت تہران میں ایران افریقہ ہم فکری کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس کو ایک اہم پہل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایران ایران افریقہ ہم فکری کانفرنس 14 ستمبر منگل کے روز شروع ہو کر 15 ستمبر بدھ کو ختم ہو گئی۔ یہ ایران اور افریقی یونین کا پہلا مشترکہ اجلاس ہے جس میں افریقی ممالک کی ترقی کے لیے ایران کے تعاون کے فروغ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ کانفرنس میں سینیگال اور ملاوی کے صدور کے علاوہ افریقی ممالک کے وزرائے خارجہ، وزرائے زراعت، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس بات کے پیش نظر کہ افریقہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کا فروغ گزشتہ 3 عشروں سے ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل رہا ہے، تہران اجلاس میں اس تعاون اور رشتے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے موقع پر مختلف کمیشنوں کے اجلاسوں میں بھی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور مواصلاتی شعبوں میں تعاون کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان اجلاسوں میں نئے ورلڈ آرڈر میں ایران افریقہ تعاون کے مستقبل اور فریقین کے درمیان تعاون کے فروغ میں میڈیا کے کردار پر بھی بحث کی گئی۔ افریقہ میں سامراج کے قبضے کے دور میں اس براعظم کے ممالک کو فقیر ممالک کی حیثیت سے دیکھنے کا سلسلہ اب بھی رکا نہیں ہے۔ آج افریقہ کے معدنیاتی ذخائر اور قدرتی وسائل سب سے زیادہ روشناس ہو چکے ہیں اور ان ذخائر تک رسائی کے لیے صنعتی ممالک میں جاری رقابت اس کا واضح ثبوت ہے۔ گزشتہ 3 عشروں میں ایران نے افریقی ممالک کے ساتھ تعاون اور تعلقات کے سلسلے میں باہمی احترام پر مبنی روش اپنائی ہے۔ ایران اور افریقہ کے درمیان ثقافتی، تاریخی اور مذہبی رشتوں کی وجہ سے فریقین کے درمیان بہت اچھا تعاون جاری ہے جس کے مختلف پہلوؤں کا تہران کی کانفرنس میں جائزہ لیا گیا۔ ایران اور افریقہ کی باہمی تجارت سن 2008 میں $5.65 ارب تھی، جبکہ وزیر خارجہ منوچہر متقی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ کانفرنس افریقی یونین اور ایران کے مشترکہ سربراہی اجلاس کے لیے ایک اچھی تمہید ثابت ہوگی۔
ناظرین، پاکستان میں جہاں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کی جانب پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے، وہیں امریکہ قبائلی علاقوں پر اپنے ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس سلسلے میں پاکستان کے تجزیہ نگار قندیل عباس صاحب کے خیالات۔
دیکھیے، افغانستان میں جب امریکہ کی مداخلت شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس مداخلت کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان پر بھی ڈرون حملے شروع ہوئے، تو اب یہ ڈرون حملوں کی جو تاریخ ہے وہ پاکستان میں اب پرانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو یہ موقف ہے کہ وہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اور دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے یہ ڈرون حملے کر رہا ہے، تو یہ موقف کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے عوام میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ ایک طرف تو پاکستان کے جو ملکی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پاکستان کی سوورینٹی اور خود مختاری کی اوپر حملے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی قوانین ہیں ان کو بھی ان کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ان تمام قوانین کی خلاف ورزی کر کے اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ خود دہشت گردی ہوگی، یعنی خود دہشت گردی کو روکنے کے لیے خود دہشت گردی یعنی امریکہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر دہشت گردوں میں امریکہ میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جہاں تک اس کے اثرات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، ایک اگر وہ کسی ہدف کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ درجنوں بے گناہ عورتیں اور بچے بھی حملوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک بہت ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں، اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی بجائے دہشت گردی میں اور انتہا پسندی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ان کو اگر روکنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو، تو امریکہ کو یہ چاہیے کہ دہشت گردی کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو ختم کرے، یعنی جہاں پر انجسٹس ہو رہا ہے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے تو خود بخود دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اب افغانستان میں غریب لوگ ہیں، افغانستان ایک خود مختار قوم ہے، لیکن وہاں پر جب امریکہ مداخلت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس مداخلت کی وجہ سے دہشت گردی کا مقابلہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کی امریکہ کے جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے مزید دہشت گرد پیدا ہو جاتے ہیں یا مزید انتہا پسند پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب یہ امریکہ کی پالیسی مجموعی طور پر تو ناکام نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ حملے واقعی پاکستان میں جس شدت سے جاری ہیں، جارج بش کے زمانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اوباما کے آنے کا ایک وعدہ یہ تھا کہ اس طرح کی مداخلت کم کریں گے، لیکن کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں اس طرح کے حملے پاکستان میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس یعنی اوباما کے دور سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں پورے پاکستان میں، ان میں بھی بہت شدت آ گئی ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو خود پاکستان کے لیے، اس علاقے کے لیے اور دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، اور جس کی مکمل ذمہ داری جو ہے امریکہ پر عائد ہوتی ہے.
ناظرین، عراق میں دہشت گرد گروہوں کی سعودی عرب کی جانب سے حمایت کی خبریں ایک عرصے سے آتی رہی ہیں. ابھی تازہ واقعے کے طور پر عراقی ذرائع ابلاغ نے ایک خفیہ دستاویز سے یہ خبر پیش کی ہے، جس کے مطابق سعودی عرب کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے عراق میں القاعدہ تنظیم کے کمانڈر کا انتخاب کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
عراقی ذرائع ابلاغ نے خفیہ دستاویزات پیش کی ہیں، جن کے مطابق سعودی عرب کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل بندر بن سلطان نے عراق میں القاعدہ کے نئے کمانڈر کو منسوب کر دیا ہے. دستاویزات کے مطابق بندر بن سلطان نے ابو سلیمان کو ابو عمر بغدادی اور ابو ایوب مصری کا جانشین مقرر کیا ہے، جو حال ہی میں عراق میں ہلاک کر دیے گئے. بندر بن سلطان نے عراق میں القاعدہ کے نئے کمانڈر کی تقرری کے علاوہ اس گروہ کے ارکان کے لیے بجٹ کی فراہمی کے فرائض بھی پورے کیے ہیں. عراق میں دہشت گرد تنظیموں کی تقویت اور مدد میں سعودی عرب کے شہزادوں کا ہاتھ ہونے کا پردہ فاش کرنے والے دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد سعودی عرب کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے. عراق کی نیوز سائٹ براسا نے کہا ہے کہ ریاض کے حکام نے اب تک 73 سیکیورٹی اور انٹیلیجنس افسروں کو اس خفیہ دستاویزات کے لیک ہو جانے کے سلسلے میں گرفتار بھی کیا ہے. شہزادہ بندر بن سلطان سعودی عرب کے ان شہزادوں میں سے ایک ہیں جو علاقے میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے بجٹ فراہم کرتے ہیں. وہ عراق میں القاعدہ تنظیم اور باس پارٹی کے عناصر سے بھی تعاون کرتے رہے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ بندر بن سلطان 1983 سے 2005 تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر بھی رہے ہیں. بنابراہ ایسا لگتا ہے کہ القاعدہ اور باسیوں سے ان کا تعاون امریکہ کے مفادات کے تناظر میں انجام پا رہا ہے. اب جبکہ عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، تو سعودی عرب کے شہزادے عراق میں بدامنی پھیلا کر امریکہ اور عرب ممالک کے اہداف کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ عراق میں بدامنی کی تازہ لہر ملک کے سیاسی عمل کو متاثر کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں اور بکے ہوئے داخلی عناصر کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے.
ناظرین، اس ہفتے ایک اہم واقعے کے طور پر امریکہ میں 11 ستمبر کو قرآن سوزی کے واقعات پیش آئے. اس واقعے یا ان واقعات کے محرکات کیا ہیں، ان کے پیچھے کون سے افراد اور عناصر ملوث ہیں، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں. اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حمید رضا ترقی صاحب کو، ایران کی متلفہ اسلامی پارٹی کے مرکزی رہنما. جناب آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. سب سے پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گا کہ قرآن سوزی کے جو واقعات پیش آئے امریکہ میں، ان کے علل و اسباب اور ان کے عوامل کیا ہیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر عموم مسلمانوں
قرآن سوزی کے واقعات پر میں سارے مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ عالم اسلام میں وہ اسلامی غیرت پائی جائے گی اور قرآن جلانے والے سہونیوں کا مقابلہ کریں گے اور اپنے اقدامات کو باقی رکھیں گے اور قرآن کا دفاع کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی زندگی ہے. بے شک قرآن سوزی کے واقعات اور قرآن کی بے حرمتی کے واقعات کے اسباب میں سے یہ ایک مغرب کی دشمنی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام جو الہی منطق پیش کرتا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران اس اسلامی منطق کا مظہر ہے اور عالمی سطح پر اس الہی منطق کو پیش کرتا ہے، اس کا مخالف مغرب ہے. اسی وجہ سے مغرب اسلام کی اسٹریٹجی کا مخالف ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران سامراج کی مخالفت کرتا ہے اور قوموں کو سامراج کے خلاف بیدار کرتا ہے. اسی وجہ سے مغرب اسلامی جمہوریہ ایران کا مخالف ہے. ایک اور سبب یہ ہے کہ ایران نے قوموں کو بیدار کیا ہے، یورپ اور امریکہ میں قوموں کو بیدار کیا ہے، اسلام کی طرف مغربی قوموں کا رجحان بڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک اصلی وجہ ہے جو مغرب اسلام اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صہیونی در حقیقت اسلام کے خلاف جو محاذ ہے اس میں شامل ہیں، کیونکہ اسلام صہیونیت کا مخالف ہے اور صہیونیوں پر جو آج کل دباؤ پڑ رہا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے ہے. بنابراہ وہ اسلام اور صہیونیت کے مقابلے اور تنازع کو تبدیل کرنے کے لیے اسلام کے خلاف عیسائیت کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام اور عیسائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ دیگر دوسرا سبب یہ ہے کہ فطری طور پر مسلمانوں کی جانب سے صہیونیوں کے جرائم پر سے پردہ اٹھانے کے بنا پر دنیا امریکہ اور مغرب کے جرائم کی طرف بھی متوجہ ہوتی جائے گی. اسی بنا پر شاید امریکہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے.
حمید رضا ترقی صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تاریخ میں اس کی اور مثالیں ہیں یا اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، اس پر کوئی روشنی ڈالیے گا.
یہ مسئلہ البتہ گزشتہ نصف صدی میں اس کی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں. اسی طرح انقلاب اسلامی کی کامیابی کے گزشتہ 30 برسوں میں بھی ہمیں توہین اسلام کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ سلمان رشدی مرتد کی کتاب ہے اور اس کے خلاف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور امام خمینی کا یہ فتویٰ مغرب میں اسلام کی شناخت اور انقلاب اسلامی کی روشنائی کے پھیلنے کا سبب بنا. اسی طرح ہم حال ہی میں دیکھتے ہیں کہ مغرب میں توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے اور اسلام اور رسول اسلام کی توہین کی گئی، جس سے سارے مسلمانان عالم کے جذبات مجروح ہوئے. اسی طرح سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جو اسلام مخالف تھی اور اس فلم کے ذریعے مغرب نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اسلام کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے امریکہ کی سرکردگی میں مغرب نے اسلامو فوبیا کی پالیسی اپنائی تاکہ مغربی قوموں کو اسلام سے ڈرا سکے، اور اسی طرح سے مغرب نے القاعدہ اور طالبان کو جنم دیا تاکہ اسلام کا چہرہ مسخ کر سکیں اور اسلام کو صلح دوستی اور محبت و بھائی چارے سے الگ کر کے بتا سکے، کیونکہ اسلام انہی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا مغرب نے یہ چاہا کہ اسلام کو ان چیزوں سے الگ قرار دے، اور مغرب کے یہ سارے اقدامات اس بنا پر ہیں کہ اقوام عالم حقیقی اسلام سے آشنا نہ ہو سکیں اور حقیقی اسلام سے دور ہوتے جائیں۔ مغرب کے یہ سارے اقدامات کا ہدف اسلام کو مسخ کر کے پیش کرنا ہے اور اسلام کی طرف رجحان کو مٹانا ہے۔
جناب بہت مہربانی، ایک سوال یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا، اب یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں ظاہر انتہائی نفرت انگیز ہیں، اور رہبر انقلاب اسلامی کے بقول انتہائی جنون آمیز بھی ہیں، دیوانگی کی حرکت ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے عالمی سطح پہ؟
مشخص ہے وقتی کہ
بڑی ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن، جیسا کہ ہمارے رہبر نے فرمایا ہے کہ دشمن جب بے چارگی اور بوکھلاہٹ کی حالت میں رہتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ ہمارے انقلاب نے امریکہ کی لیبرل ڈیموکریسی کو چیلنج کیا ہے اور مغرب کے تمام نظاموں کو چیلنج کیا ہے، اور اسلام مغرب کے سامنے ڈٹ چکا ہے اور اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ بنابراین یہ بات ظاہر ہے کہ مغرب بوکھلاہٹ میں اس طرح کے اقدامات یعنی بچکانہ اقدامات انجام دے گا جس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ لہذا ان اقدامات کا نتیجہ بالکل الٹا نکلے گا اور اس سے خود انہی کو نقصان پہنچے گا۔ البتہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں اسلام کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کریں، لیکن بہرحال ہمارا قصور ہے اور ہم دنیا میں جتنا شوق پایا جاتا ہے اس کے مطابق خدمات پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بنابراین ہمیں چاہیے کہ ہم تمام وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کو قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا کریں۔ البتہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا اس قدر کمال عقل تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے مخالفین کے باطل ہونے کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ لہذا دنیا میں یہ سوال اٹھ چکا ہے کہ اسلام کی اس قدر مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ اقوام عالم یہ پوچھنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کی طاقتور عظیم طاقتیں اسلام کی مخالفت پر کیوں اتر آئی ہیں؟ آخر اس دین میں ایسی کیا بات ہے کہ بڑی طاقتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں؟ بنابراین مغرب کے احمقانہ اقدامات کا خود اسی کو نقصان ہوگا اور اسلام کو فائدہ ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے اسلام کی بے حرمتی کرنے والوں کا ان کو سزا دی جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، اور کسی کو اس بات کا موقع نہ ملے کہ کوئی کسی دین کی توہین کرے۔ اور ادیان میں گفتگو کا راستہ کھلنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک صحیح منطق ہے اور ہم کو بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات کرنی چاہیے، آپس میں دوستی کرنی چاہیے اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور ان حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو بلوغ فکری اور منطق و رشد کے برخلاف ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ دشمن کا یہ اقدام اس بات کا باعث ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن اور اسلام کی طرف توجہ کریں۔
ناظرین، قرآن کی بے حرمتی کے واقعات جو امریکہ میں رونما ہوئے بہت ہی اہم واقعات ہیں اور ان کو کسی بھی طرح سے نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان واقعات کے لیے وہ افراد جو منظر عام پر نظر آ رہے ہیں چند افراد، صرف ان کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، بس بلکہ اس کے لیے ذمہ دار وہ عناصر ہیں جو امریکی حکومت کے اندر موجود ہیں اور جن کی امریکی حکومت ہی نہیں بلکہ مغرب کی بہت سی حکومتوں پر خاصا ان کا اثر ہے، ان کے اثرات ہیں، اثر و رسوخ ہے۔ سہونی حلقے ہیں جو سرگرم ہیں امریکہ میں ہی نہیں بلکہ مغرب کے بہت سے ممالک میں۔ ان واقعات پر مسلمانوں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ذمہ داری یہ ہے کہ ان پر اپنی نفرت کا اظہار کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، ہم اس طرح کے عمل کو، یعنی دشمن نے جو عمل جو حرکت کی ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں دہرائیں گے، چونکہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے دیگر ادیان اور مقدس کتابوں کے احترام کی اور ان کی پاسبانی کی۔ ناظرین، آج کے موضوعات پر ہماری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہماری گفتگو آپ نے سنی، آپ کے خیالات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ اپنے خیالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اس ای میل ایڈریس پر، ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu.tv@irib.ir۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب حمید رضا ترقی صاحب کا بھی کہ بہت ہی قیمتی خیالات سے انہوں نے نوازا اور پروگرام میں قدم رنجا فرمایا، تشریف لائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگلے پروگرام اور اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔